الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها صدق الله العظيم. یہ آیت جو پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سفارش کی فضیلت بیان فرمائی ہے, اچھی سفارش کی, اور بری سفارش کی مذمت بیان فرمائی ہے. چونکہ ہمارا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے کہ یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور اب صورتحال یہ ہے کہ چاہے دیندار طبقہ ہو یا بے دین طبقہ ہو, کہیں پہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا الا ماشاء اللہ. اس لیے کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں آئے دن, تو یہ سوچا کہ اس بارے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی سفارش کرے تو اس اچھی سفارش کے نتیجے میں جو کام ہوگا اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا, اس کو بھی نیکیاں ملیں گی. اور اگر اس نے غلط سفارش کی اور بری سفارش کی اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے برائی پھیلے گی, خرابی پھیلے گی, تو اس بری سفارش کرنے کا, ناجائز سفارش کرنے کا جو وبال ہے وہ سفارش کرنے والے پر آئے گا. یہ مفہوم ہے اس آیت کا, من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. اور سفارش سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء الیہ صاحب حاجۃ اقبل علی الجلساء, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی شخص آیا میرا یہ کام کر دیجئے, تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہوتے تھے, اس کے باوجود آپ اہل مجلس کی طرف رخ فرماتے تھے. اچھا اس میں سے نکلا ہے, کہاں سے؟ اچھا اہل مجلس کی طرف رخ فرماتے تھے اور فرماتے تھے اشفعوا فلتؤجروا. دیکھو کام تو میں ایسا کر دوں گا, لیکن پہلے تم لوگ مجھ سے کہو کہ اے اللہ کے نبی اس کا کام کر دیجیے, تاکہ تمہیں بھی اجر, تم بھی اجر میں شریک ہو جاؤ. تو تم اس کی سفارش کرو, اشفعوا فلتؤجروا, تم لوگ اس کی سفارش کرو تاکہ تم بھی اس کے جو اس یہ نیکی ہے اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ. حالانکہ اگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو یہ نہ فرماتے, خود ہی اس کا کام کر دیتے, اس کی حاجت اور ضرورت پوری کر دیتے, لیکن یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت تھی. نبی جو ہے نا وہ اپنے امتی پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. یہ جو التحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ دراصل ایک مکالمہ ہے جو معراج کے موقع پہ ہوا تھا. پہلا جملہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایها النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام قولی بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکات ہوں. اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو رحمتیں نازل ہوئیں، حضور نے فوراً ان کو بکھیر دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ حضور نے فرمایا جملہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی اے اللہ جو آپ نے مجھے سلامتی عطا فرمائی، یہ سلامتی ہم سب پہ ہو جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور علینا کے اندر سب داخل ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اہل اللہ اللہ والے ان کا خاص ذکر فرمایا، سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ آپ کے نیک بندوں پر. بھائی نیک بندوں میں تو سب آ گئے، علینا کے اندر ہم سب پہ سلامتی ہو اس میں تو سب آ گئے، نیک بھی آ گئے بد بھی آ گئے، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تخصیص فرمائی اہل اللہ کی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ والا بن گیا وہ پوری دنیا کے نمازیوں کی دعائیں سمیٹتا ہے. وہ رہتا کراچی میں یا لاہور میں رہتا ہے یا کہیں بھی رہتا ہو، پوری دنیا میں جہاں جہاں نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، جب وہ یہ دعا پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے اور اس میں یہ جملہ پڑھیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سب پہ سلامتی ہو، تو نیک بندوں میں یہ شخص داخل ہے جو اللہ والا ہے. تو یہ پوری دنیا کے نمازیوں کی اہل اللہ سفارش ان کی دعائیں سمیٹ لیتے ہیں. اللہ والا بننے میں کتنا فائدہ ہے، پوری دنیا کے نمازیوں کی آپ کو دعائیں مل رہی ہیں، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، وہ تحیات تو پڑھنی پڑنی ہے، تب تو دعا کرے گا ہی آپ کے لیے. تو یہ دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جملہ ہے، جو آپ نے اللہ نے آپ پر سلامتی بھیجی، آپ نے اس کو پوری امت پر بکھیر دیا کہ سب شامل ہو جائے میرے ساتھ. یہ حضور کی شفقت تھی امت کے اوپر. ایک روایت میں آتا ہے، مشکات شریف میں یہ روایت میں نے پڑھی، کہ ہر نبی کی لکل نبی دعوت مستجابا، ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی تھی کہ یہ تم یہ ایک دعا میں ایک کارڈ دیا گویا کارڈ، یہ دعا تو تمہاری قبول ہونی ہی ہونی ہے، ایک دعا جو تم مانگ لو اس میں. فتعجل کل نبی دعوتا، تمام نبیوں نے اپنی اپنی دعوتوں میں جلدی کر لی، یہیں پر وہ مانگ لی، مجھے جو کارڈ ملا ہے نا کہ ایک دعا تو تمہاری قبول ہونی ہی ہونی ہے، اب اس میں جو چاہو مانگ لو، میں نے اس کو بچا کر رکھا ہے، میں نے دنیا میں استعمال نہیں کیا، میں آخرت میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا، میری امت کی مغفرت فرما دیجیے. میں نے یہاں استعمال، حضرت نوح علیہ السلام کو دعا اللہ تعالیٰ نے دی کہ بھئی یہ تم آپ جو چاہے مانگ لیں، انہوں نے اپنی قوم پر عذاب مانگ لیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا وغیرہ وغیرہ، اور بھی اس طرح کے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یہ انہوں نے اس وقت مانگ لی جو ان کو اختیار دیا گیا تھا ایک دعا کا، کہ یہ فوراً فوراً ہو جائے گی قبول، بس جو مانگ لو. تو آپ نے فرمایا میں نے نہیں مانگی ابھی وہ، اور میں اس کو آخرت میں استعمال کروں گا، یہاں استعمال نہیں کیا میں نے اس کو، یہی تو شفقت ہے. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جملہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا جملہ شروع میں آیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے بعد آیا، اب آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ یہاں آ کر یہ آخری جملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں، التحیات کا جب ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا موضوع سے تو ہٹ جاؤں گا، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، التحیات بہت سے لوگوں کی غلط ہوتی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پر اس طرح پڑھتے ہیں لوگ اور یہ پڑھنا غلط ہے. اور پھر آگے بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یوں پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہاں پہ آ کے آپ سانس توڑ دیں, دوسرا سانس لیں, پھر پڑھیں السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس طرح پڑھیں. لیکن یہ جو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم یا نبی, یہ الطیبات السلام علیکم, یہ غلط ہے. یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں. حمزہ کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہیں, ایک حمزہ وصلی اور ایک حمزہ قطعی. حمزہ وصلی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود گر جاتا ہے اور اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے سے بعد والے حرفوں سے ملا دیتا ہے اور خود اس کا تلفظ نہیں ہوتا. حالانکہ لکھا جاتا ہے لیکن ہوتا نہیں, تلفظ نہیں ہوتا. تو یہ جو یہاں تحیات میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے. یہ اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے سے بعد والے حرف سے ملا دیتا ہے, تو ہم ملاتے ہی اس کو, یہ تو ملانا چاہیے. تو یا تو ہم الگ توڑ کے پڑھیں اس کو التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہاں پہ وقف کر لیں, سانس دوسرا لیں, پھر پڑھیں السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اس کو یوں پڑھیں التحیات للہ والصلوات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایها النبی, یعنی تا کو سین سے ملا لیں, السلام کی سین سے ملا لیں, تو یہ طریقہ درست ہوگا. لیکن ہم جو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم, یہ غلط ہے. لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے, کبھی کوئی گھبرا جائے کہ نمازیں ہی ہم نمازی نہیں ہوئی اب تک, ایسا نہیں ہے, نماز ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے. التحیات بھی ہو جاتی ہے, التحیات بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب ہماری ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہو, گھڑی اعلیٰ درجے کی ہو, کپڑے اعلیٰ درجے کے ہوں. حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بات, وہ تو ہندوستان کے لہجے میں فرماتے تھے کہ لباس بڑھیا ہو, سواری بڑھیا ہو, مکان رہنے کا وہ بھی بڑھیا ہو, اور سورہ فاتحہ بڑھیا نہ ہو, نماز بڑھیا نہ ہو, تو کتنی محرومی کی بات ہے. اللہ, تو یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ آپ صحابہ کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے دیکھو بھائی یہ صاحب حاجت آئے, میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا, لیکن تم بھی اس کی سفارش کر دو تاکہ تمہیں اجر مل جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ سفارش کی سنت کتنی عظیم سنت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کرواتے تھے صحابہ سے سفارش کرو. لیکن آج کل جو اس کا استعمال ہو رہا ہے یہ غلط ہے, جو آج کل اس کا استعمال ہے نا یہ غلط ہے. فی نفسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں فی نفسی کوئی خرابی نہیں ہوتی, موبائل فون میں کوئی خرابی نہیں, ٹیپ ریکارڈر میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کو غلط استعمال کیا تو خرابی ہے. انٹرنیٹ میں فی نفسی کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ خرابیاں پھیل رہی ہیں. ایسے ہی سفارش بہت بڑی سنت ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. اور آج کل کی سفارش سفارش نہیں ہے بلکہ دباؤ ہے, اور دباؤ ڈالنا حرام ہے. ایک آدمی کی آپ آزادی میں خلل انداز ہو رہے ہیں, وہ آزاد ہے جیسے چاہے فیصلہ کرے, لیکن اس کو سفارش کی صورت میں اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اور وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. مجبور ہو کے وہ فیصلہ کر دیتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے, اور بعد میں چونکہ وہ اہل نہیں ہے, اگر وہ اہل نہیں ہے تو خرابیاں پھیلیں گی, اس کیا کام کرے گا وہ جس کی سفارش کی گئی ہے. لہذا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے خود فرمایا کہ پتہ نہیں میں مجدد الملت تو ہوں یا نہیں، حالانکہ تھے، لیکن فرمایا میں پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں، لیکن مجدد المعاشرت ضرور ہوں. یہ تو خود فرمایا حضرت نے، میں مجدد الملت تو ہوں، پتہ نہیں ہوں یا نہیں، لیکن مجدد المعاشرت ضرور ہوں. اور یہ تو طے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد بھیجیں گے. ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. ہر صدی کے آخر میں اللہ ایک مجدد بھیجیں گے جو دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا امت کے سامنے، گرد و غبار ہٹا کر دین کو ایک بالکل نیا کر کے پیش کر دے گا. اب امت کا کام ہے کہ اس پر عمل کرے. تو حضرت فرماتے ہیں میرے پاس اگر کوئی سفارش کے لیے آتا ہے، میں ویسے تو سفارش کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی کسی کی کرنی پڑ جائے تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس سے کہتا ہوں کہ لکھ کر لاؤ، کہ میرے نام ایک خط لکھ کر لاؤ کہ آپ فلاں سے میری سفارش کر دیجیے. وہ لکھ کر لے آتا ہے کہ حضرت میری فلاں سے سفارش کر دیجیے. حضرت اپنی سفارش لکھ کر اس کے اس پرچے کو ساتھ لگاتے ہیں. حضرت نے فرمایا تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ ابتدائی طور پر میری طرف سے سفارش نہیں ہو رہی، اس نے مجھ سے کہا ہے سفارش کرنے کو، تب میں کر رہا ہوں سفارش، میری طرف سے ابتدا نہیں ہو رہی، اس نے مجھ سے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں. تو پہلے اس سے پرچہ لکھواتے تھے حضرت، پرچہ لکھ کر لاؤ میرے نام کے، فلاں سے میری سفارش کر دیجئے. وہ لے آتا تھا، اس کو حضرت نف کر دیتے تھے اس کے ساتھ، سفارش کے پرچے کے ساتھ. اب آپ سفارش سنیے حضرت کی. حضرت فرماتے ہیں میں یہ الفاظ ہوتے تھے کہ یہ فلاں آدمی میری نظر میں بہتر ہے، میری نظر میں ہے، یہ قید لگاتے تھے. کیا پتا اللہ کی نظر میں نہ ہو اور آپ کی نظر میں نہ ہو، اللہ کی نظر میں نہ ہو، اس لیے فرماتے تھے میری نظر میں یہ مناسب آدمی ہے، ان کا فلاں کام کر دیجئے. اگر آپ کے اختیار میں ہو اور آپ کی کسی مصلحت پر فرق واقع نہ ہوتا ہو تو ان کا کام کر دیجئے. اور بعض دفعہ یہ الفاظ بھی لکھ دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے میری سفارش کو نہ مانا تو مجھے ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوگی. ایک صاحب کی سفارش میں یہ الفاظ لکھے تو ہڑبڑا اٹھے، انہوں نے حضرت یہ کیا الفاظ ہے؟ حضرت نے فرمایا بس یہی ہے، اسی طرح لکھ سکتا ہوں، یہی سفارش کر سکتا ہوں. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اس لیے یہ دباؤ ان الفاظ سے دباؤ رہتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی داخلے کے دنوں میں ایسے ایسے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں، حیرت ہوتی ہے کہ یہ صاحب بھی سفارش کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہ ان کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی، اندازہ لگائیں بھائی یہ طریقہ غلط ہے جو ہم نے آج جس روش پر ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. بس وہ نہیں کر سکتا بیچارہ دباؤ میں آ جاتا ہے. جو حال ہمارا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کس قدر دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ ارے ان کی اگر سفارش نہ مانی تو کیا ہوگا. اور اب تو دیندار طبقہ ہو یا بے دین طبقہ ہو، الا ماشاءاللہ جو صحیح اصولوں پر چلتا ہو. حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ مدرسے کا مہتمم اگر خود چندہ لینے چلا جائے، وہی وہ کہے گا دکاندار یا سیٹ صاحب جو ہیں وہ کہیں گے یہ اتنے بڑے عالم ہیں، یہ خود آ گئے، اب تو کچھ دینا ہی پڑے گا، کچھ پیسے نکال کر دینے ہی پڑیں گے چندے کے لیے. تو یہ جو اس کے اوپر دباؤ پڑا یہ حرام ہے، حضرت نے فرمایا یہ حرام ہے. سفارش کر دی اس سے کسی سے اور وہ نہیں چاہتا ہوں، اس کی آزادی متاثر ہوئی، اب دباؤ میں شش و پنج میں وہ پڑا، یہ دباؤ ہوا اس کو، یہ حرام ہے، یہ دباؤ ڈالنا حرام ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس کس کو مشکل میں ڈال دیا اپنی وجہ سے، سفارش کر دی ہم نے اور اپنی حیثیت کو استعمال کیا. حیثیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اس کو استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر دیں. پرچہ لکھ کے بھیج دیا یا خود آ گئے یہ تو اور زیادہ قبیح صورت ہے. وہ بیچارہ انکار ہی نہ کر سکے تو خود آئے چل گئے میرے پاس, اب میں کیسے ان کا کام نہ کروں. یا پرچہ لکھ کر بھیج دیا, یا آج کل تو موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, موبائل پہ کال کر دی کہ یہ ذرا اس کا کام کر دیجئے بہت ہی. اور عام طور پر جو سفارش ہوتی ہے وہ نااہلوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی اہل ہے تو سفارش کی اس کو ضرورت کیا ہے, کوئی کسی کام کا اہل ہے تو اس کو سفارش کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ تو اہل ہے ٹھیک ہے کام بن جائے گا انشاءاللہ اس کا. تو عام طور پر جو سفارش ہوتی ہے وہ نااہلوں کی ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا کام کر دیجیے. اور بعض جو, میں دنیا داروں کی تو میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو دیندار ہوتے ہیں وہ تو اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں. ہمارے بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے سفارش کی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے, ناجائز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. مئی اشفا شفا تن حسن یقل لہو نصیب منا, یہ آیت پڑھی انہوں نے, کسی قرآن کو غلط جگہ پر استعمال کیا, قرآن کی آیت کو غلط جگہ استعمال کیا. وہ دباؤ ڈالنا ہے دراصل, سفارش نہیں ہوتی. سفارش جس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں میری نظر میں اگر وہ قابل بھی ہو, اہل بھی ہو اس جگہ کا, اس نوکری کا یا اس منصب کا اہل ہو, تو کہا جائے کہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے جس میں دباؤ نہ ہو, ان الفاظ میں بالکل دباؤ نہ ہو, سامنے والے کی آزادی متاثر نہ ہو, آزادی سے وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکے, یہ سفارش ہوتی ہے. اور اس کے الفاظ یہی ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے ہیں کہ فلاں صاحب میری نظر میں بہتر اور مناسب آدمی ہے, اگر آپ کے اختیار میں ہو اور آپ کی کسی مصلحت پر آنچ نہ آتی ہو یا کسی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو ان کا یہ فلاں کام کر دیجئے, اور اگر آپ نے میری سفارش نہ مانی تو مجھے ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوگی. یا یوں لکھ دیجئے کہ آپ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں, جیسے فیصلہ فرمائیں, مجھے کوئی ناگواری نہیں ہوگی. اگر یہ آپ کے معیار پر پورے نہ اترے تو مجھے ذرہ برابر ناگواری نہ ہوگی. یہ الفاظ کر لیجیے, بہرحال ایسے الفاظ ہوں جس سے ان کی آزادی متاثر نہ ہو. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, روح زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, انہوں نے فرما دیا کہ میں ہوں. نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ الفاظ فرما دیا کہ میں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چونکہ یہ بظاہر بڑائی کے الفاظ تھے, اللہ کو پسند نہیں آیا, جواب پسند نہیں آیا. یہ بہت ناپ تول کے بولنا چاہیے ایسے الفاظ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کا جواب اللہ کو پسند نہیں آیا, فرمایا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں, جائیے فلاں جگہ پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے اور یہ مچھلی جو آپ کے ساتھ ہے, یہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو کر دریا میں اتر جائے اسی جگہ کے آس پاس وہ بندہ ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور خادم ساتھ تھے تو وہ بتانا بھول گئے, مچھلی ایک جگہ زندہ ہوئی اور وہ دریا میں اتر گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا, قرآن میں یہ واقعہ آتا ہے. تو اس جگہ سے کافی آگے نکل کر پھر واپس آنا پڑا. پر میں لاؤ بھائی وہ مچھلی جو تھی ناشتہ, ہمیں بھوک لگ رہی ہے لاؤ. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو مچھلی زندہ ہو کے پلا جگہ پہ جب آپ آرام فرما رہے تھے. قال اذ اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انسانی الا الشیطان ان اذکره, میں بتانا بھول گیا آپ کو اور مجھے شیطان نے بھلوا دیا. جہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے نیچے اتری دریا میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ کی تو ہم تلاش میں تھے, چلو واپس چلے. فرتدا علی آثاری ما قصصا, تو وہاں پر پہنچے اور وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی, وہاں وہ مل گئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما. یہ حضرت خضر علیہ السلام وہ تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم کسبی ہے جو محنت سے حاصل ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کر اساتذہ کی شاگردی اختیار کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم میں کسبی ہوتا ہے، اور ایک علم لدنی ہوتا ہے جو بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ دل میں القا فرما دیتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کو وہ والے علوم اللہ نے عطا فرمائے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ وہاں جائیے، وہاں جا کے ملے ہیں. یہ پہنچے اور ان سے جا کر جب ملاقات ہوئی، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. دیکھیں بھیجا کس نے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے. اللہ سے بڑھ کے کون سا ہو، کون عہدیدار ہے جو اللہ سے بڑھ کے ہو؟ کون کوئی بڑا دنیا کا ہو جو اللہ سے بھی بڑھ کر ہو؟ کوئی بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیے، کتنا عاجزی انکساری والا انداز ہے. هل اتبعك، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر لوں؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. جو رشد و ہدایت کی جو علوم، جو رشد و ہدایت کی باتیں اور جو علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ان میں میں آپ کی اتباع کر لوں، آپ کی شاگردی اختیار کر لوں؟ یہ الفاظ تھے. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، یہ سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ سوچنے کی بات یہ ہے اور کام کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ خضر علیہ السلام دباؤ میں آ جائے. اوہ اللہ نے بھیجا ہے، ان کی آزادی جو کیا فیصلہ ہوتا ان کا، کیا کرنا چاہتے تھے، وہ آزادی وہ نہ رہتی جب وہ اللہ کا نام لیتے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ نہیں فرمایا. دیکھیں انبیاء کے علوم ہیں، یہ انبیاء کے علوم ہیں. هل اتبعك، اللہ اکبر، هل کیا میں آپ کی اتباع کر لوں؟ کتنے عاجزی کے الفاظ ہیں. الا تعلمنی، اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں، مما علمت رشدا، جو رشد کی باتیں آپ کو سکھائی نہیں ہیں آپ مجھے بھی سکھا دیں، اس پر میں آپ کی اتباع کر لوں، یعنی میں آپ کی شاگردی اختیار کر لوں، آپ کی صحبت اختیار کر لوں. چونکہ انہوں نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ ایک دباؤ کی صورت ہوتی ہے. اور یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ جی وہ میں آیا ہوں، مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے، آپ جانتے ہیں ان کو؟ فلاں صاحب نے بھیجا آپ کے پاس، وہ بیچارہ پہلے دباؤ میں آ گیا ہو بھائی، انہوں کو بھیج دیا انہوں نے، اور پھر بعد میں فون بھی آ جاتا ہے، یہ کہہ بھی دیتے ہیں، اب تو موبائل ہوتا ہے نا، میں جا رہا ہوں جی ان کے پاس، ذرا آپ فون لگا دیں، فون کر دیں، کال کرو، اسی وقت کال بھی کر دیتے ہیں. سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جی بندہ آ گئی سامنے بیٹھے ہیں آپ کے، ہمارے ساتھ ہی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. ہاں جی جی بیٹھے ہوئے، کسی اندر ان کا کام کرتا، ذرا داخلہ دیتا ذرا. اب وہ داخلے کا اہل ہے نہیں، امتحان میں فیل ہو چکا داخلے کے، وہ کہتے ہیں جی داخلہ دیتا اس کو. یا اللہ یا اللہ، میں تو ایسے موقع پہ حضرت کے پاس چلا جاتا ہوں، حضرت یہ آئے ہیں، حضرت اگر فرما دیتے ہیں کہ بھائی ہاں دے دو، حضرت کو ثواب دیدی اختیار ہے. ہمارے جامعہ کے قوانین میں یہ بات لکھی ہوئی کہ متعلم کو ثواب دیدی اختیار ہے، جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہاں دے دے تو اس کو اختیار ہے، وہ اختیار ہمیں نہیں ہے، حضرت کو ہے. اس لیے میں حضرت کے پاس جا کے، تاکہ میں دباؤ میں نہ ہوں، میں جا کے، اور حضرت ہمارے ہیں نرم طبیعت کے، حضرت فوراً فرما دیتے ہیں اچھا دے دو، میں دے دیتا ہوں. کیونکہ ضوابط کے تحت اگر کوئی ناکام ہو، قانون کے تحت کوئی ناکام ہو جائے، داخلے کا اہل نہ ہو، تو محتمل کو اختیار حاصل ہے، تو بس ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور سفارش میں بھی عمل ہو جاتا ہے کہ وہ سفارش کر رکھی ہے فلاں صاحب نے، تو بھائی یہ صورتحال ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. عاجزی کے انداز انتہائی یعنی اپنے آپ کو مٹانے کا انداز اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آزادی سے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں اور خوب نخرے والے انداز میں گفتگو کی. لہذا فرمایا کہ قال انك لن تستطيع معي صبرا, جاؤ جاؤ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, جس چیز کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے تم کہاں سے میرے ساتھ صبر کرو گے جب تمہارے پاس علم ہی نہیں اس چیز کا جو اللہ نے مجھے دیا ہے. کہاں سے تم میرے ساتھ صبر کر سکتے ہو, کیسے صبر کر سکتے ہو. اب یہ الفاظ تھے. خوب آزادی سے گفتگو کی. ادھر ان کے نخرے اور ان کے ناز حضرت خضر علیہ السلام کے, اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر. جلالی پیغمبر ایک قبطی کو گھوسا مارا, فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ, ایک گھوسے کی تاب نہیں لا سکا وہ قبطی, مر گیا وہیں پہ, مر گیا ڈھیر ہو گیا. اتنے جلالی پیغمبر, اور وہ وہاں سے کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل والے بت پرستی میں, وہ بیل کے بچے کی بت پرستی میں مبتلا ہے. اس کو پوچھنے لگے تو غیرت کی وجہ سے اپنے بھائی کی داڑھی اور گریبان پکڑا, سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا یہ, تم نے کیوں نہیں روکا. ایسا جلال اور یہاں پر وہ بچھے جا رہے ہیں. ادھر ان کے تیز گفتگو, تند و تیز لہجے میں گفتگو حضرت خضر علیہ السلام کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا, آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ تو لیں, آپ انشاءاللہ مجھے صابر صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا, آپ کے کسی حکم کی میں مخالفت نہیں کروں گا, نافرمانی نہیں کروں گا. اس پر جب یہ بات کہی تو انہوں نے پھر قانون, اب قانون لگائے, یہ قانون ہوگا یہ قانون ہوگا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, اب اگر میرے ساتھ رہنا ہے. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء, کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, یہاں تک کہ میں خود نہ بتا دوں, اس سے پہلے آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ قانون بنایا اور پھر ساتھ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام, یعنی آزادی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ پابندیاں لگانی تھیں, جن قوانین کا پابند بنانا تھا ان کا پابند بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, پھر اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دی. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر, سفارش لانے والا کیسی سفارش لایا, وہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کے نہیں, اور سفارش کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے نہیں ہے. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام نہیں لیا اور دباؤ نہیں ڈالا, اور حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نبی ہے لیکن میں اپنے حساب سے چلوں گا, جو کچھ مجھے اللہ نے علم دیا ہے اس کے لیے میں اپنی شرائط عائد کروں گا. یہ طریقہ ہوتا ہے, نہ کہ آج کل کا طریقہ جو سیدھا سیدھا دباؤ کا طریقہ ہوتا ہے. دباؤ, اب وہ کام نہیں کر رہے تو کہتے ہیں ہاں جی کر دیجئے آپ کر دیجئے, وہ بیچارہ تنگ آ جائے بھائی اب میں کیا کروں, ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہیں اٹھ کر جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. بعض طبیعتوں کو اس سے بھی الجھن ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. تو اب یہ انداز آج کل اختیار کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح مانگنے والوں کی علامت بھی بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں, تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, تم ان کو ان کی جو مستحق ہیں, اصل مستحق ہیں صدقہ اور خیرات کے, تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانو گے، کیونکہ وہ لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، الحافہ لوگوں سے سر ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی دے دو کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہ ایسا نہیں کرتے، جو مستحق ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، یہ علامت بیان فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی نے. ایسی یہاں پر سفارش کا الگ طریقہ ہے، یہ کہہ دیجیے کام کر دیجئے، بس آپ کر دیجئے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے اور بہت سبق آموز واقعہ ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے آقا نے، دونوں غلام تھے، وہ کنیز تھی یہ غلام تھے، اور آقا کو اگر اپنی کسی باندی کا نکاح کرنا ہو کسی سے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مرضی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، چونکہ وہ آقا کی ملکیت ہے اس لیے وہ کر سکتا ہے. لہذا ان کے آقا نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا. اب وہ تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا تھا، خوبصورت تھی، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت نہیں تھے، معمولی شکل و صورت کے آدمی تھے. وہ ان پر بہت فدا تھے، محبت کرتے تھے، یہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، نکاح ہو گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، خریدا اور آزاد کر دیا. اب خرید کر آزاد کرنے کے بعد جب باندی آزاد ہو جائے تو شرعاً اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ لے، اور نہ رہنا چاہے، کسی اور سے نکاح کرنا چاہے، تب بھی اس کو اختیار ہے. لہذا چونکہ یہ پسند نہیں کرتی تھی ان کو، اس لیے ان کو جب جیسے ہی اختیار حاصل ہوا انہوں نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ رہنے کو پسند کیا. اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے دیکھا مغیث کو کہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں، آنسوؤں کی لڑی بہ رہی ہے اور داڑھی تر ہو رہی ہے مغیث کی، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے، اور مجھ سے بریرہ کو خطاب کر کے بولتے جا رہے ہیں، بریرہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے شادی کر لو. ایسی حالت پر پہنچ گئے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر وہ تھی کہ وہ نہیں، وہ اس پر راضی نہیں تھی. یہاں تک کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر سارا معاملہ عرض کیا. حضور کو بھی رحم آ گیا، آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بریرہ اگر تم اس سے نکاح کو جاری رکھو، برقرار رکھو، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے لڑکے کے والد بھی ہیں، ایک لڑکا ہو چکا تھا، تمہارا ایک بچہ ہے، اس کے والد ہیں یہ، تم ان سے نکاح کو جاری رکھ لو. اس پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا وہ بہت اہم ہے. عرض کیا کہ یہ آپ کی سفارش ہے یا حکم ہے، یہ آپ کی سفارش ہے یا حکم ہے. مسئلہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کا حکم ماننے سے کافر ہو جائے گا امت ہی، اس وقت کا یہی مسئلہ تھا، اس وقت کا نہیں ہے. اور صراحتاً انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو ظاہر ہے یہ تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور سفارش کا ماننا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مان لی صحیح ہے، نہیں مانی تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی سفارش ہے یا حکم ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اشفا، نہ بھائی حکم نہیں ہے، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا میں نہیں مانتی. ایک جگہ میں ملفوظات پڑھ رہا تھا حکیم الامت کے، اس میں انہوں نے حضرت نے یہ واقعہ بھی نقل فرمایا اور فرمایا، آج کا کوئی مرید اپنے شہر سے کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، تو حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ مرتد ہونے کا حکم لگ جائے گا، اس میں مرتد ہے، تو مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، میری خلاف ورزی کر رہا ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں یہ کام کر، تو کہہ رہا میں نہیں مانتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل اگر کوئی مرید اس طرح کہہ دے اپنے شیخ سے تو وہ تو اس کو تو مرتد قرار دے دیا جائے گا، وہ شیخ کہہ رہا تو مرتد ہو گیا. پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے ملفوظات میں ہی ہے یہ بھی کہ آج کل کے شیوخ کو شیخ کو آج کل یہی کرنا چاہیے کہ مشورہ دے دے. مشورے میں یہ ہوگا کہ اگر مرید نے مشورہ نہیں مانا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. بلکہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ والدین کو بھی یہی چاہیے, والدین کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو مشورہ دیں, الفاظ استعمال کر لیں. علامہ طاہر ابن عبد الرشید بخاری نے الفاظ کے بارے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے سے یوں کہے, بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو گے, یہ نہ کہے ایک گلاس پانی پلاؤ. دونوں میں فرق ہے, یہ کمانڈ ہے وہ انٹروگیشن ہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو گے تو یوں کہیں, کمانڈ نہ دیکھیں, نہیں پلاؤ ایک گلاس پانی, یہ حکم ہے. اگر اس نے حکم نہیں مانا تو گناہگار ہوگا. اور اگر آپ نے یوں کہا تھا کہ ایک گلاس پانی پلا دو گے, کسی وجہ سے نہیں پلا سکا, وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا, یہی سکھایا تھا ہم لوگوں کو کہ اولاد سے گفتگو کرتے وقت نیت مشورے کی رکھو, حکم کی نیت مت رکھو. حکم کی نیت مت کرنا, مشورے کی نیت رکھو کہ میں مشورہ دے رہا ہوں. سعادت مند اولاد کے لیے تو مشورہ ہی حکم کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا مشورے کی نیت کرنے سے, باپ کی مشورے کی نیت کرنے سے, یا ماں اگر مشورے کی نیت رکھے دل میں, تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اولاد نے نہیں مانا کہنا تو وہ گناہگار نہیں ہوگی. آج کل تو نہ جانے ہم کتنی باتیں اپنی اولاد سے کہتے ہیں اور حکم دل میں یہی نیت ہوتی ہے, حکم کی, مشورے کی نیت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اولاد نہیں مانتی تو گناہگار پہ گناہگار, نہ جانے کتنے گناہ ان سے ہماری اولاد سے ہو جاتے ہیں اور اس کا سبب ماں باپ بنتے ہیں. نہیں بھائی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مشورے کی نیت کر کے اس کو مشورہ دے دیں بس, باقی اگر وہ نہیں مانتا تو آپ گناہگار نہیں ہوگا. آپ تو حکم دے رہے ہیں اس کو کہ میں اس کا باپ ہوں, کیسے نہیں ہوگا, کیسے نہیں مانتا, دیکھتا ہوں. تو ایسے تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ نہیں مانا. کس کا نہیں مانا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں مانا مشورہ. ایک بچہ بھی تھا پھر بھی علیحدگی ہو گئی. اس سے بڑھ کے اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اور ادھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذرہ برابر برا نہیں مانا, ذرہ برابر برا نہیں مانا کہ مغل بریلا یہ تم نے کیا کیا, تم نے میرا حکم نہیں مانا, تم نے یہ نہیں کیا. ہائے ہائے, اس کو کہتے ہیں معاشرت. آج ہمارا کوئی اس طرح نہ مانے, دل میں اگر چلے ہم نے اس سے منہ پر کچھ نہیں کہا, ہمارے دل میں اس کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ اس نے میرا کہنا ہے, اس نے میرا مشورہ نہیں مانا, اس نے میری بات نہیں مانی. بھئی ہم حضور سے بڑھ کر ہیں, ہمارا مقام نعوذ باللہ حضور سے نہیں بڑھ کر ہے, حضور نے تو برا نہیں مانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے شادی کی تو وہ ان کے کپڑوں پر ایک ایسی خوشبو کا نشان دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو اس زمانے میں عورتیں لگاتی تھیں, خواتین لگاتی تھیں. تو آپ نے فرمایا جابر تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے ہنس کے جی ہاں, حضور کو بتایا بھی نہیں. وہ مدینہ تھا کتنا اس وقت, حضرت علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پورا شہر, پورا شہر جتنا اس وقت مسجد نبوی اور اس کا صحن ہے, صحن کو ملا کے مسجد نبوی اور اس کا صحن, بس یہ مدینہ تھا پورا کل. اور اس کی دلیل یہ قائم فرمائی ہے کہ اس وقت اس زمانے میں عیدگاہ اور قبرستان شہر سے باہر ہوتے تھے, شہر سے باہر بنائے جاتے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے مسجد نبوی کے ایک جانب جنت البقیع ہے اور ایک جانب مسجد غمامہ ہے جہاں پہ استسقاء وغیرہ کی نماز پڑھی جاتی تھی. تو یہ دو ان کے بیچ میں مسجد نبوی اور اس کا صحن ہے, بس یہی شہر تھا پورا. کتنا بڑا شہر ہوگا یہ, آپ دیکھیے ایسا ہے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. اس چھوٹے سے شہر میں حضرت جابر نے شادی کی اور حضور کو پتہ ہی نہیں چلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا تم نے شادی کر لی؟ ان کا جی. بات آگے کہ آگے کی بات کرتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برا نہیں مانا اس بات کا کہ مجھے نہیں بلایا تم نے، نکاح مجھ سے نہیں پڑھوایا. آج ہم یہ کہتے ہیں فلاں عالم نے یا فلاں ہستی فلاں شیخ نے فلاں شخصیت نے نکاح نہ پڑھایا تو گویا کہ نہ جانے کچھ کمی رہ گئی ہمارے نکاح میں. یہ نہیں ہے. دیکھ رہے صحابہ نے مثال قائم کر دی. بھائی حضور سے بڑھ کے کون ہے؟ حضرت جابر نے ان سے نکاح نہیں پڑھوایا حضور سے، حضور نے برا نہیں مانا. اپنی شادی میں حضور کو نہیں بلایا، ولیمہ بھی کیا ہوگا، ولیمہ بھی کیا ہوگا لیکن حضور کو نہیں بلایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں تو بلانا ہی بلانا ہے فلاں، اور آپ کو تو آنا ہی آنا ہے ہمارے یہاں دعوت میں. تم نے ہمیں نہیں بلایا، تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہمیں نہیں بلایا، برا مانتے لوگ. بھائی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو برا نہیں مانا. آپ سے بڑھ کے کون ہوگا مخلوق میں؟ کوئی بھی نہیں. مگر آپ نے برا نہیں مانا. برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ کا وقت بچا، آپ کی توانائی بچی، آپ جاتے وقت لگتا. آپ یہ سوچ کے خاموش ہو جائے بھائی اچھا ہوا نہیں بلایا، تو جاتے تیار ہوتے. اور کتنی مشقت ہوتی ہے آج کل کے دور میں، تو اور بھی زیادہ مشقت ہوتی ہے. یہ معاشرت ہونی چاہیے ہماری. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ حضرت یہاں کراچی تشریف لائے، ہمارے حضرت مولانا حضرت محتیم صاحب، حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد تھے مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ. اور اتنے سادے آدمی تھے، اتنے سادے آدمی تھے کہ اس زمانے میں ایک دفعہ کراچی تشریف لائے تو ایک 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 کریم آتی تھی تبت سے نو، اس کے بورڈ لگے ہوئے تھے کچھ جگہوں پر جہاں سے حضرت گزرے، تو کراچی تشریف لائے تھے تو وہ بورڈ لگے ہوئے تھے تبت سے نو تبت سے نو. تو فرمانے لگے یہاں پہ سب تبت سنو والے ہیں، کوئی قل اللہ احد سنو والا نہیں. تب کہ تبت سنو تبت، اس کو حضرت نے کیونکہ اس پہ اعراب تو لگے ہوئے نہیں تھے تو اس کو پڑھا تبت سنو لکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ کوئی قل اللہ احد سنو والا نہیں ہے اور کوئی قل اعوذ برب الفلق سنو والا نہیں ہے، سب تبت سنو والے ہیں. اور ایک عرصے تک ان کے جو صاحبزادے تھے وہ ان سے یہ کہہ کر پیسے لیتے رہے کہ حضرت پیسے دے دیجئے، سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے. تو حضرت دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کہہ دیا انہوں نے کہ حضرت پیسے دے دیں، سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے. دے دیے انہوں نے. وہ جب چلے گئے تو وہ جو مہمان تھے انہوں نے کہا حضرت سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے؟ کہا ہاں یہ اس سے لیتا ہے، سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے. بولے حضرت انہوں نے کہا حضرت یہ سائیکل میں تھوڑی پیٹرول ڈالا جاتا ہے. بولے فرمایا کہ چلتی کیسے ہے وہ؟ ایسے جنتی آدمی تھے، جنتی آدمی تھے، گویا یوں سمجھے اس دنیا کے آدمی تھے ہی نہیں. اور علم آپ دیکھیے تفسیر، ان کی تفسیر معارف القرآن اٹھا کے دیکھیں، علوم حدیث سیرت کی کتاب دیکھیے، سیرت مصطفیٰ، کیا علوم کے دریا بہائے، کیا علوم. آدمی حیران رہ جائے کہ یہ شخص کتنا بڑا عالم تھا. علماء حیران رہ جائے ایسے علوم کے دریا بہائے. اب وہ کراچی تشریف لائے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے دارالعلوم میں. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھی کہاں آپ کی رہائش کہاں ہے، کہاں قیام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ آگرہ تاج کالونی ہے. اب وہ کہاں کورنگی، کہاں آگرہ تاج کالونی. تو چلتے وقت جب ملاقات ختم ہوئی تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جیب سے وہ پیسے نکالے اور لفافے میں رکھ کر جلدی سے وہ پیش کیے کہ حضرت میں تو آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا، اب آپ آئیں گے ٹیکسی میں، آپ ابھی آئے ہیں، ٹیکسی کا کرایہ دے کے اتنا، پھر آپ آئیں گے میں آپ کی دعوت کروں گا، دوبارہ آپ کو آنا ہوگا، یہ آپ کو تکلیف دینا مجھے گوارا نہیں. دیکھیں یہ ہے، یہ ہے معاشرت. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت کے تین درجے ہیں، ہم تھرڈ کلاس سے عمل کر رہے ہیں. دعوت کے تین درجے ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ آپ ہدیے میں پیسے دے دیجیے، لیجیے حضرت یہ لے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کھانا پکائیں اور گھر پہ پہنچا دیں. یہ آپ، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا مگر آپ کو تکلیف ہوتی، آپ پتہ نہیں وقت نکال پاتے نہ نکال پاتے. اس سے بھی آدمی دباؤ میں پڑ جاتا ہے بھائی جانا ہے، وہ کھانا بھیج دیا جائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ گھر میں بلا کے کی جائے. تو لیکن اس میں یہ دیکھ لیجئے اس کے پاس وقت ہو تو ضرور ٹھیک ہے، دعوت دے دیجئے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تین درجے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں دعوت. تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ میں تو آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا، مگر آپ رہتے ہیں آگرہ تاج کالونی میں، آپ کا قیام ہے، ٹیکسی میں آپ ابھی آئے ہیں، دوبارہ ٹیکسی میں آپ کو آنا ہے، وہ آپ کو تکلیف ہوگی، یہ 100 روپے میری طرف سے ہدیہ ہے. انہوں نے وہ 100 روپے لیے اور اپنی آنکھوں پہ سر پہ رکھ لیا ایسے کر کے. نہ انہوں نے یہ سوچا یا نہ اعتراض کیا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی کیا ضرورت، مجھے پیسے دے رہے ہو، اور نہ حضرت مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ میں ان کو پیسے دوں گا نہ جانے کیا سوچیں گے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے رکھا اس کو لیا اور سر پہ رکھ لیا، ایسے سر آنکھوں پہ رکھ لیا، یعنی اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. یہ وہ معاشرت ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، اور ایک ہماری معاشرت ہے جس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، دونوں جانبوں کو تکلیفیں ہیں. آپ نے ہماری سفارش نہیں مانی، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے ہمیں بلایا نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا، بس بھائی یہ باتیں بھی بہت ہیں جو ہو گئیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج حضرت ہمارے شیخ کا کہ جو نواسے ہیں ان کا ختم قرآن بھی ہوا تھا، اور بڑی خوشی کی بات ہے انہوں نے مکمل کیا. عبداللہ ان کا نام ہے، ان کا ختم قرآن ہوا تھا. آج حضرت کا بیان بھی تھا، میں تو اس کوشش میں تھا کہ آج میں بیان نہیں کروں گا، حضرت سے عرض کروں گا کہ حضرت آپ بیان فرما لیں، لیکن میں نے قرائن سے اندازہ لگایا کہ حضرت آپ یہاں قیام نہیں فرمائیں گے، جانا ہے گلشن، میں نے خود ہی فراز نہیں کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.